人生。
سے بڑا سہارا اللہ تعالی ہے.
لذت فریاد طوفانوں میں ہے, لذت فریاد طوفانوں میں ہے. کون کہتا ہے کنارہ چاہیے, کون کہتا ہے کنارہ چاہیے. حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے, حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے. تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے.
جو غم آ رہا ہے شریعت پہ چلنے کا غم ہے, گناہوں سے بچنے کا غم, شریعت پہ چلنے کا غم, اور دنیا کی کوئی تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر کر رہے ہیں, تو ایک طوفان سا مچا ہوا ہے. تو حاصل ساحل, اس طوفان میں مجھے ساحل اللہ مل رہا ہے اور مجھے اللہ کے جلوے مل رہے ہیں. اس میں صبر کی برکت سے, شکر کی برکت سے, شریعت پہ چلنے کی برکت سے.
اپنی آہوں سے دھرے جانا پہ میر, اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر. اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے.
اس میں میر صاحب کا ماشاءاللہ نام آیا, بڑے عزت والا ماشاءاللہ اپنے اشعار میں اپنے خادم خاص میر صاحب رحمۃ اللہ کا نام جو ہے فٹ کرتے تھے.
اپنی آہوں سے درے جانا پہ میر, اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے. آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے غیر کی مجھ کو نہ پروا چاہیے یعنی کیسے ہی مقام ہو کیسے ہی دن ہو رات ہو ہر دم اللہ پہ فدا ہو ہر سانس اللہ پہ میری جان فدا ہو اور شریعت و سنت پہ دیوانہ وار فدا ہو رہی ہے مجھے غیر کی پرواہ نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں اکابر کے طریقے پہ چلوں گا دست بکشا جانب زنبیل ماں دست بکشا جانب زنبیل ماں میرے سر کو تیرا سودا چاہیے میرے سر کو تیرا سودا چاہیے حضرت والا کے آخری شعر فرما رہے ہیں کہ اختر خستہ دور افتاد کو اختر خستہ دور افتاد کو ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے غم میں بس ان کو پکارا چاہیے ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے محمد و صلی علی رسول کریم ہر مجلس میں کچھ سنتیں بتائی جاتی ہیں تو آج عید کی سنتیں بتائی جائیں گی حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ ولی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تحفہ رمضان عید کے دن 13 چیزیں سنتیں ہیں سنت ہیں 13 چیزیں سنتیں ہیں اور جو سنت پہ چلتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ اپنا پیار دیتے ہیں یحببکم اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس بندی کو بھی اور اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور کیا چاہیے عید کے دن ہم لوگ اللہ کے محبوب ویسے ہی بن جاتے ہیں مزدوری ملتی ہے جو 30 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ مزدوری دیتے ہیں اپنی رضا کا پروانہ جنت عطا فرماتے ہیں رضا عطا فرماتے ہیں بہت کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل خلاصی دے دیتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ جنہوں نے روزے رکھے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے عید کے دن 13 چیزیں سنتیں ہیں نمبر 1 شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا شرع کے موافق حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کے جملے ایسے ہوتے تھے جامع یعنی ایسی آرائش نہیں کریں کہ وہ سنت کے خلاف ہو جائے عورتوں کی ایسی آرائش کر رہی ہیں کہ وہ میک اپ کے اندر اللہ کو بھول گئیں یا مرد ایسی آرائش کر رہے ہیں کہ شیف کروا کے جا رہے ہیں بتائیے ذرا ایسی آرائش صحیح جائز ہے یا ٹخنے چھپا کے جا رہے ہیں اتنی اچھی شلوار مہنگا جوڑا پہنا مگر شلوار ٹخنوں سے چھپی ہوئی ہے عورتوں مردوں کو میں کھڑے ہوں چل رہے ہیں 24 گھنٹے ٹفنے کھلے رہے تو شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا نمبر 2 غسل کرنا نمبر 3 مسواک کرنا اب جس کو مسواک کی عادت ہوگی تو ماشاء اللہ سنت چھوٹے گی نہیں اس کی نمبر 4 حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا جتنی استطاعت ہے عمدہ سے مراد یہ عمدہ ہے نئے کپڑے نہیں لکھا ہوا اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بیچارہ نہیں سلوا سکتا اتنے ہی پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کا ہو جائے آج کل ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے ان کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں تو جو کپڑے ہیں 10-12-20 روپے کا سرف خرید کے اس کو کپڑے دھو کے اس کو استری کر کے پہن لیا تو حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا ان صاف ستھرے نمبر 5 اور جس کے پاس اللہ نے دیا ہے تو نیا جوڑا بھی پہن سکتے ہیں نمبر 5 خوشبو لگانا نمبر 6 صبح کو بہت جلد اٹھنا بہتر ہے کہ تہجد میں اٹھ جائے کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے نہیں اٹھ سکتا تو کم از کم فجر تو جماعت سے پڑھے بھائی فرض ہے عید کی نماز واجب ہے فجر فرض ہے صبح کو بہت جلد اٹھنا عیدگاہ میں بہت جلدی جانا عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا کوئی بھی میٹھی کھجور کھا لے سوئیاں کھانا کوئی ضروری نہیں ہے کھجور کھا کے چلے آئے سنت بھی ہے کھجور کھانا بھی سنت ہے تا کے داد میں کھا لیں صبح صادق کے بعد یعنی جب افطاری سحری کا وہ ختم ہوتا ہے صبح صادق شروع ہوتی ہے نہیں صبح صادق وہی ہوتی ہے نا عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے. عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا, اس کا ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بغیر عذر شہری کے, بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا. مگر اب اکابرین نے ماشاءاللہ اس پہ محنت کی, کیونکہ اب ہر جگہ جگہ مساجد بن گئی اور سب بڑی بڑی جامع مسجد ہیں, اس لیے مساجد میں پڑھ سکتے ہیں. اور آج کل لوگوں میں سستی کا زمانہ بھی ہے, بہتر تو عیدگاہ میں ہی ہے. ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا, دوسرے راستے سے واپس آنا. عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا. عید الاضحیٰ میں, یعنی اس میں تو بقرعید میں تو تیز تیز آواز میں, عید الفطر میں آہستہ آہستہ سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا. یہ بھی سنت ہے, مگر اگر آج کل کمزوریوں کا زمانہ ہے تو سواری میں بھی جا سکتے ہیں. مستحب یہ ہے کہ یہ وہ میٹھی چیز چھوا رہے ہوں اور ان کا عدد تاک ہو. دیکھیں بات آ گئی. عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائیں. عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائیں, یعنی وہ جو کھجور کھانی ہے اس کے کھانے کا بتایا ہوا. یہ سنتیں ہیں. عید الفطر کے کچھ احکام بھی لکھے ہیں. عید الفطر کی رات میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن نماز کی 2 رکعت کا بطور شکریہ کی ادا کرنا واجب ہے, یہ مردوں کے لیے. اگر عید اور جمعہ کے دن ہوں تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں پڑھی جائیں گی. جو جمعے کی نماز کے لیے شرطیں ہیں وہی عید کی نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں. خطبے میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے. جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں. بازے بیٹھنے والے بھی صف کا خیال نہیں رکھتے, حالانکہ صف باندھے رہنا چاہیے. اٹھ کے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. جمعے کی نماز کی طرح عید کی نماز کی صحیح ہونے کے لیے بھی شہر و قصبہ یا ایسے بڑے گاؤں کا ہونا شرط ہے جس میں کثرت سے دکانیں ہوں, اس کی آبادی قصبے کے برابر ہو. جو گاؤں اتنا بڑا نہ ہو کہ اس میں جمعہ یا عید کی نماز درست نہیں, تو اس لیے اس میں نماز ظہر ادا کرنا لازم ہے, کیونکہ ایسے گاؤں میں یہ نفلی نماز ہوگی اور نفلی نماز کا اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. اور دن کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے. اس وجہ سے ایسے گاؤں میں جمعہ عید کی نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں. صدقہ فطر کے بارے میں بتا دوں, اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بات. صدقہ فطر میں, عید الفطر میں صدقہ اس لیے واسطے مقرر کیا گیا کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے, دوسرے کہ اس میں روزے داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزے کی تکمیل ہے. اس طرح کی نماز میں فرائض کی تکمیل کی سنتیں مقرر کی گئیں, ایسا ہی صدقہ مقرر ہوا کہ روزے کی تکمیل کے صدقہ فطر آیا. اغنیا اور دولت مند اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے, اور مسکین اور مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کے اسی طرح سے شکل سوم موجود ہوتی ہے. یعنی جیسے عام دنوں میں وہ روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں, کھانے پینے نہیں کھا رہے پی رہے, تو ان کے تو عام دنوں میں بھی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت علی الخلق علی خلق اللہ لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو عید سے پہلے صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں, یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرایا. اگر مساکین کثرت سے ہوں تو اس صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا ایما ہو تاکہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی. اب صدقہ فطر کے احکام کیا ہیں؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو, یا اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنا قیمت کا مال اور اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, یعنی 52.5 تولہ چاندی قیمت کا پورا مال سب پلس کریں گے, اس کو جس کا مالک ہے گھر کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں سب کو جمع کر لیں گے, تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے, چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو, اور چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہیں گزرا ہو. اس صدقے کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں. روزے زکوٰۃ میں تو پورا سال گزرنا ضروری ہے, یعنی عید کے جب ابھی آئے گا آگے بعد البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرض کو منہا کر کے دیکھا جائے گا نکال کر, اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہا ہے تو جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے ورنہ نہیں. جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے, اسی طرح اگر عورتوں کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت ہو جیسے 52 تولہ چاندی کی برابر زیور وغیرہ ہے یہ اس کے والد نے اس کو دیا ہوا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. نہ عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں, نہ بچوں کی طرف سے, نہ ماں باپ کی طرف سے, نہ شوہر کی طرف سے. البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے, اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے. اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمے اپنے مال سے دینا واجب نہیں بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے, اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں. البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے. جاری ہے آپ اوپر بیٹھ جائیں, یہ والا ہے. ارے بڑا والا کہاں گیا, سو رہا ہے
بیٹھا جاگا ہوا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کیے رات کو.
عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے, تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. یعنی عید کے دن جب صبح صادق ہو جائے گی اس وقت سے یہ شروع ہوتا ہے. مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے صدقہ فطر دیا جائے, اور عید کے دن نہ دیا جائے گا تو معاف نہیں ہوا. اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازم ہے, اگر اس کو رمضان میں ہی ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا. جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے, اس پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے. صدقہ فطر سے مسجد, مدرسہ, اسکول, غسل خانہ, کنواں, نلکا, مسافر خانہ, پل, سڑک, غرض, کس طرح کی عمارت بنانا ہے, کسی میت کے کفن دفن میں خرچ کرنا ہے, کسی میت کی طرف سے قرضہ ادا کرنا درست نہیں. البتہ کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے, پھر وہ اگر چاہے تو اپنی طرف سے کسی تعمیر یا کفن وغیرہ میں دے دے تو جائز ہے. کسی نوکر, خدمتگار, امام مسجد کو ان کی خدمت کے عوض تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا بھی درست نہیں. جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے. مجھے ہمارے ادھر تو منع کرتے تھے, مگر کبھی کبھار ایسے ضروری مسائل بتا دیے جاتے ہیں تاکہ کچھ لوگ ہمارے, ماشاء اللہ ان مسائل سے بڑا فائدہ ہوا حیدرآباد کے احباب لوگوں کو, اور سندھ کے اندرونی سندھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ مسائل کیا ہیں. اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی, فضائل کی طرف توجہ ہے, شرعی مسائل کی طرف توجہ نہیں. پھر عید الفطر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عید الفطر تو رمضان مبارک کی عبادت فاضلہ, صوم و صلات وغیرہ کی انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر و مسرت کے طور پر منائی جاتی ہے. یعنی شکرانہ ہے کہ اللہ نے اتنی نمازیں, اتنے سارے انعامات دیے, اس کے شکرانے کے طور پر عید الفطر ہے. یہ کوئی دنیاوی خوشی نہیں ہے جس کا اظہار دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کر لیا جاتا, یہ ایک دینی خوشی ہے. اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہونا چاہیے, اس لیے اس میں اظہار مسرت اور خوشی منانے کا اسلامی طریقہ یہ ہے, یہ قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر کی ادا کیا جائے. کیا حال ہے, غلط سجاد لے لی یا ایسی آ گئے؟ ٹھیک ہے, کوئی بات. اپنے عید کے دن اپنے خالق کی کبریائی اور عظمت و توحید کے گیت گاتے ہوئے عید گاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہو جائے, اور اس طرح اپنے مالک کی توفیق و عنایت کا شکر ادا کیا جائے. اس اسلامی طریقے پر عید منانے کا طبعی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے تابع پڑھنے سے باز رہیں اور دوسری قوموں کی طرح اس دن میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت و سرور میں بدمست ہو کر اللہ کو بھولنے سے پرہیز و اجتناب کریں. مقصد عید کا دن مسلمانوں کے لیے یہودی اور عیسائی وغیرہ اقوام عالم کے قومی تہواروں کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے, نہ ایک دفعہ پیش آنے والا کسی تاریخی واقعے کی یادگار کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے. جیسا کہ عموماً دوسری قوموں کے تہوار ایسے ہی واقعات تاریخیہ کی یادگار ہوتے ہیں, بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا ہے. اس کو منانے کے لیے خاص شان و صفت کی عبادت نماز کو مقرر کیا گیا, یہاں تک کہ جو مسلمان اس دن میں عمدہ لباس پہنتا ہے, ظاہری زیب و زیبائش اور آرائش کرتا ہے, اس کا مقصد اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچ کر شکرانے کے طور پر عبادت کا ادا کرنا ہی ہوتا ہے. اس کی ساری زینت و آرائش کی غرض بھی ایک عبادت کی تکمیل اس کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا ہی ہوتا ہے. افسوس کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی میں آ کر رفتہ رفتہ عید کی اس اسلامی تصور, اس کے حقیقی مقصد کو فراموش کرتے جا رہے ہیں, اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی عید کو ایک قومی تہوار اور محض کھیل تماشا اور تھیٹر اور سینما بینی کا دن سمجھ لیا ہے. کتنے لوگ اس وقت عید کی نئی نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں, باقاعدہ عید کارڈ بنتے ہیں جناب. ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ گندے گندے میسج کیے جاتے ہیں. آپ کا یو فون کا ہے؟ اچھا, مور رفیق ملانا چاہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ملانا چاہیے, وہ حیدر کو فون کر رہے ہیں. اچھا کوئی بات, اس لیے ہم بھی اس عبادت کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق منانے لگے ہیں. یہاں تک کہ بعض جگہ تو عبادت کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہوئے واپسی کے لیے ڈھول وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو اظہار خوشی کا جائز طریقہ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ جیسے عید ختم ہوتی ہے بہت تیزی آواز میں گانے چلا کے گاڑی میں جا رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری قوموں کے تہوار اور رسومات میں تو ایسے طریقے ہوتے ہیں, مگر جس اسلامی عید کے منانے کا حکم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے, اس عید میں کھیل تماشا ڈھول تماشا کی کوئی گنجائش نہیں, بلکہ فکر سے کام لیا جائے تو عید کے اس اسلامی جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے. عید کے دن سنت کے مطابق غسل کرنا, عمدہ لباس پہننا, عیدگاہ کے راستے میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان اللہ اکبر کے ذریعے کرتے جانا, پھر دو گانا نماز میں عام نمازوں سے چھ مرتبہ زیادہ اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا, اظہار خوشی کے اس اسلامی طریقے پر عمل کرنے کے بعد کیا کسی ہوش مند انسان کے لیے بات رہ جاتی ہے کہ وہ عیش و نشاط اور کھیل تماشے کی مجلسوں میں شریک ہو اور اللہ کو بھولنے کا مظاہرہ کرے؟ غرض یہ کہ شریعت اسلامی نے عید الفطر کو عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہے, اس میں اظہار خوشی کا طریقہ بھی عبادت کی صورت میں ہی مقرر کیا گیا, اس لیے مسلمانوں کو عید الفطر کے متعلق اس کے خاص خاص احکامات ہدایت کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے شروع میں بتا دی سارے احکامات. باقی کچھ حضرات حضرت والا کی عید کے متعلق یہ کتاب پڑھنی چاہیے, ماشاءاللہ حضرت والا نے عید کے دن یہ بیان فرمایا تھا. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فرمایا کہ آج عید کا دن ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی ہر سانس, ہر دن, ہر وقت عید رہے تو اپنے مالک کو ہر وقت خوش رکھیں, بس آپ کی ہمیشہ عید ہے. سالانہ عید تو ہے ہی, لیکن میں کہتا ہوں ساری زندگی آپ کی عید ہو جائے گی, یہاں تک کہ غم کے دن بھی اس کے لیے عید بن جائیں گے. مثال کے طور پر گناہ سے بچنے کا غم آیا, دل اس گناہ کی طرف مائل ہو گیا, لیکن آپ وہاں سے بھاگ گئے, کسی نمکین اور حسین شکل سے آپ نے بھاگ کر غم اٹھایا, تو یہ غم بھی عید ہے کیونکہ یہ اللہ کے رستے کا غم ہے. اب ظاہر سی بات ہے عورتیں, لڑکیاں, جوان میک اپ شیک اپ کر کے نکلی ہوتی ہیں اس وقت, ہم لوگوں کو شرارے پہن کے غرارے پہن کے ہیں بڑے ڈیزائن والے میک اپ ویک اپ پہن کے نکلی ہوتی ہیں تو ہمیں دل چاہے گا, یہ تھوڑی کہ دل ہی نہیں چاہے گا, مگر دیکھنا نہیں ہے, صرف عورتوں کو بھی دل چاہے گا کہ لڑکوں کو دیکھیں, بڑے تیار ہو کے لڑکے نکلے ہوتے تو دیکھنا نہیں ہے, یہ غم اٹھانا ہے کہ شکریہ ہے رمضان جو تقویٰ سے گزارا اس کا شکریہ ہے, کیونکہ اللہ کے رستے کا غم ہے, گناہ سے بچنے کا جو غم اللہ کے لیے کوئی اٹھاتا ہے وہ اللہ کے رستے کا غم ہے, جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس گناہ کی طرف مجھے مصر کے بادشاہ کی بیوی بلا رہی ہے اور قید خانے کی دھمکی بھی دے رہی ہے, مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ محبوب ہے, جب اللہ کے عاشقوں کو ان کی راہ کا قید خانہ محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ کے رستے کا غم بھی مومن کو محبوب ہوتا ہے. سبحان اللہ, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا گناہ کے لیے تو انہوں نے کہا وہ قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس گناہ کی طرف جو وہ بلا رہی ہے. پھر حضرت والا فرما رہے آ میرا ایک شعر یاد آیا کہ میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے, یعنی لڑکیوں سے لڑکوں سے فیس بک یوٹیوب, اور کچھ لوگ کسی سے نہیں ملتے مگر انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ٹیب کے اندر ٹچ موبائل کے اندر خوب گندی تصویریں دیکھتے ہیں, یعنی اللہ کے رستے میں گناہوں سے اپنے کو بچانے میں, حسینوں سے دل کو نظر کو بچانے میں جو غم آیا یہ غم بھی عید ہے, ساری دنیا کی خوشی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور اللہ کے رستے کے غم کا ایک ذرہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو اللہ کے رستے کا غم زیادہ قیمتی اور بھاری ہو جائے گا. آپ اوپر بیٹھ جائیں, آج شب قدر بھی ہے, آج 29ویں شب, رات کو بیان ہے, چلنا ہے انشاءاللہ. اس غم پر سارے عالم کی خوشیاں اگر فدا ہو جائیں تو بھی اللہ کی عظیم منزل عظیم رستے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ آگے آ جائیں, یہاں بیٹھ. یہ شعر دیکھیے کتنا عجیب شعر ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب چیف جسٹس شریعت کورٹ نے مجھ سے ملتان میں کہا کہ تمہارا یہ شعر نہایت حسین شعر ہے, یعنی ان کے الفاظ داد اور الفاظ تحسین تو دیکھو, فرمایا کہ بہت ہی حسین شعر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام صاحب نے حضرت والا کے شعر کے بہانے فرمایا یہ حسین شعر ہے کہ میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے, لڑکیوں سے لڑکوں سے ٹیب سے یوٹیوب فیس بک سے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا دکھاؤ اسمارٹ فون تو فیس بک پہ 6 لکھا ہوا رہا, یعنی 6 میسج آئے ہوئے فیس بک, میں نے کہا یہ کیا ہے, آپ تو بولتے میں بولے میرا فیس بک پہ کوئی بنا ہوا نہیں ہے, میں بہت پرانا بنا ہے, ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا, اس سے میسج کیوں آئے ہیں ابھی ڈیلیٹ کرو, اسی وقت اس نے ڈیلیٹ کر دیا. یہ کیا بات ہوئی, رکھا ہوا کیوں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے اس میں رکھنے میں, عجیب دیکھیں نفسانیت. اگر حسینوں سے فاصلہ نہیں رکھو گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, جیسے گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا ہے کہ فاصلہ رکھیے جناب, لہٰذا اپنے دل کو ان فنا ہونے والی لاشوں سے بچاؤ. میرے ایک اور شعر ہے, شعر یاد آیا, ان حسینوں سے دل بچانے میں, ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. دیکھیے دل تو چاہتا ہے, یہ نہیں کہ دل نہیں چاہے گا, میں غم اٹھانا ہے, صحابہ نے تو جانے پیش کر دی, ہمیں لڑکیاں اٹریکٹ کر رہی ہیں, دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا فیس بک یوٹیوب وغیرہ کی رنگینیاں, ہم غم اٹھائیں گے جیسے اللہ والوں نے غم اٹھایا, آپ سے نہیں اٹھایا جاتا تو ان کی صحبت میں رہیں جو غم اٹھاتے ہیں. جو حسن سے نہیں بچے گا اور غم نہیں اٹھائے گا, خالی روزہ نماز کرے گا تو یاد رکھو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا, ولی اللہ وہ ہے جو اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو امپورٹ نہیں کرتا, درآمد نہیں کرتا, اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ غذا اولیاء ہے, اور یہ اللہ والا بننا فرض ہے, یاد رکھیے گا, مردوں کو عورتوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو سب کو, یہ تھوڑی کہ نہیں بننا مجھے اللہ والا ایسے ہی صحیح ہوں میں حرام خواہشات پہ چلتا رہا, ایسی بات نہیں ہے, فرض ہے اللہ والا بننا. دنیا میں سب سے بڑی نعمت, جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, وہ ہے اللہ کی دوستی. اللہ نے دنیا میں ہم اس لیے بھیجا ہے کہ میرے بندے آخرت سے عالم ارواح سے غلام بن کر جائیں اور ہمارے پاس ولی بن کر آئیں, کیونکہ وہاں سے روح تھی, ہمارے جسم نہیں تھے, اعضا نہیں تھے, ہمارا سر نہیں تھا تو سجدہ کرتا, پیٹ نہیں تھا کہ روزہ رکھتے, پاؤں نہیں تھے تو طواف کرتے, ہاتھ نہیں تھے کہ اہل اللہ کا مصافحہ کرتے, ہے نا, زبان نہیں تھی کہ تلاوت کرتی اللہ کا ذکر کرتی, آنکھیں نہیں تھی کہ اللہ والوں کو دیکھتی, کعبۃ اللہ کو دیکھتی, روزہ اقدس کو دیکھتی, ہاں, تو سارے اعضا دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا کہ یہاں سے غلام بن کر جاؤ, جو بھی دنیا میں آئے غلام بن کر آئے. اب یہاں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے, نمبر 1 کچھ کافر ہو گئے جو کفر پر مرے, یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں, نمبر 2 کچھ ایمان لائے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے مگر گناہوں کو نہیں چھوڑا, یہ اللہ کے پاس مومن تو واپس ہوئے مگر مومن فاسق واپس ہوئے, یعنی اللہ کے پاس جب گئے نا تو گنہگار مومن گئے, نافرمان واپس ہوئے, اور تین نمبر کے کچھ بندوں نے ہمت کی, جان بازی دکھائی, مردانہ ہمت سے کام لیا, اپنے نفس کو پٹخ دیا, نفس و شیطانی غلامی سے نکل کر اللہ کی فرما برداری کر کے یہ لوگ ولی اللہ بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو غلام بن کر آئے اور ولی اللہ بن کر گئے, ولی اللہ بن کر واپس اپنے وطن گئے. بتاؤ کس کی کمائی بڑھیا ہے؟ جو اللہ کے دوست بن کر گئے وہ بڑے لوگ ہیں نا. اب سنیے کہ اللہ کی دوستی کی بنیاد خود اللہ نے تقویٰ کو فرما دیا کہ میرے گناہ کے کام نہ کرو, میرے دوست بن جاؤ. تقویٰ, ولی اللہ بننا اتنا آسان ہے, دنیا میں اس سے آسان کوئی کام نہیں. مدینہ شریف میں یہ مضمون مجھے اللہ نے عطا فرمایا, حضرت والا فرما رہے ہیں, اے اختر, امت کے سامنے غذائے اولیاء پیش کر کہ گناہ چھوڑ دو. تقویٰ کا غم, گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو, یہ اولیاء اللہ کی غذا ہے. بلکہ یہ غذائے اولیاء بھی ہے اور غذائے اولیاء ساز بھی ہے, کس سے ولی بنتے ہیں, اور غذائے بقائے ولایت بھی ہے, کس سے ولایت باقی رہتی ہے, اور غذائے ارتفاع ولایت بھی ہے, کس سے ولایت کے درجے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کیا پڑھ رہے ہو؟ وہاں جا کے پڑھو اس صوفے پہ, بچے پریشان کرتے ہیں بھائی. بس ختم کروں گا, نہیں پورا 3 بجے تک انشاءاللہ, ابھی 15 منٹ ہے, کیونکہ آج تھوڑا آرام بھی کرنا ہے, کیونکہ رات کو جاگنا بھی ہے. آج آخری شب قدر ہو سکتی ہے نا, 29ویں شب ہے. یہ حضرت والا کو مضمون کیا تھا ہوا, یعنی مدینہ شریف میں, اے اختر, امت کے سامنے غذائے اولیاء پیش کر کہ گناہ چھوڑ دو, تقویٰ کا غم اٹھا لو. یہ بڑی بات ہے, یہ حضرت والا پہلی دفعہ پڑھو. جب ہی حضرت والا کا پھر آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ گناہ چھوڑ دو, مدینہ شریف میں حضرت والا کے اوپر یہ الہام ہوا تھا. یہ 2019 کا واعظ ہے, بتائیے ذرا اس وقت اللہ نے الہام فرمایا حضرت والا کے اوپر. اور اس میں عجیب بات ہے کہ یہ غذائے اولیاء ساز بھی ہے, غذائے بقائے ولایت بھی, یعنی ولایت بھی باقی رہے گی, اور غذائے ارتقائے ولایت بھی ہے, اس سے ولایت کے درجے بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اولیاؤہو الا المتقون, میرے ولی سے وہی ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں. یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب سنیے کہ تقویٰ موقوف ہے اہل تقویٰ کی صحبت پر. علم آدمی بننے کا راستہ بتاتا ہے, پر آدمی آدمی بناتا ہے, یعنی اللہ کا خاص بندہ دوسرے عام کو خاص کرتا ہے. زندگی میں پہلا یہ جملہ پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں, یہ بات اچھی بات ہے کہ جو اللہ کا خاص بندہ دوسرے عام آدمی کو خاص بناتا ہے. یعنی جیسے ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے حضرت والا, یہ خاص لوگ تھے. اب موجودہ شیخ ہیں, ماشاء اللہ خاص ہیں, چہرے سے لگتا ہے کہ اللہ والے, زندگی بھر اللہ پہ فدا کی, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو وہ ہم لوگ عام آدمی ہیں, ان کے ساتھ جب مل جائیں گے تو ہم بھی خاص بن جائیں گے. جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہی عام کو خاص بنا سکتا ہے, اور جو خود عام ہوگا وہ دوسرے عام کو کیسے خاص بنائے گا. سبحان اللہ, یہ عیدی اللہ کی طرف سے اختر کو ابھی ملی ہے. سبحان اللہ, یہ جملہ پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہوں. جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہی عام آدمی کو خاص بنا سکتا ہے, جو خود عام ہوگا دوسرے عام کو کیسے خاص بنائے گا. یہ عیدی اللہ کی طرف سے اختر کو ابھی ملی ہے. مجھے یہ باتیں خود بخود عطا ہوتی ہیں, میرا علم دماغ سے نہیں آتا, دل میں آتا ہے. جو علم دماغ کے بغیر دل میں آئے اس کا نام الہام ہے. کوئی پوچھے کہ الہام کیا چیز ہے, اس کو بتا دو جو دماغی سوچ سے نہ آئے بلکہ براہ راست دل میں آئے, اس کا نام الہام ہے. میرے پینے کو دوستوں سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو آسمان والی پلاتا ہے, کافر زمین والی شراب پیتا ہے جسے پی کر اسے پیشاب لگتا ہے. اور اللہ والے جو آسمانی شراب پیتے ہیں اس کو پی کر ان کے دل اور سینے میں نور کے دریا بہتے ہیں. بنگلہ دیش والے ایسے جوش میں آتے ہیں. کتنا فرق ہے منزل من السماء میں اور مخرج من الارض میں. زمین سے جو پیدا ہوتی ہے وہ کافروں کو راس آتی ہے, اور اللہ والے آسمان والی پیتے ہیں. جو ابھی رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے, یہ روزہ بھی اللہ نے تقویٰ ہی کے لیے ہمارے اوپر فرض کیا تھا. روزے کی فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون ہے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مضارع سے فرمایا, یعنی فی الحال ہی متقی ہو جاؤ, مستقبل میں متقی ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند دیکھ کر پھر وہی گناہ شروع کر دو. جو اہل علم حضرات علماء حضرات ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, لعلکم تتقون ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے نا. مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں, یا نہیں, حال اور استقبال. تو کیا مطلب ہوا کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تو پورے مہینے تو تقویٰ سے رہو, اور اس کی برکت سے اس تربیت اور مشق اور پریکٹس اور تمرین کے صدقے میں سارا سال متقی رہو. تو اللہ کی رحمت سے, آپ لوگوں کی برکت سے علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم رمضان میں بھی متقی رہو, اور رمضان کے بعد بھی مستقبل بھی متقی رہو. یہ بھی الہامی مضمون ہے. مضارع کی وجہ یہ ہے, لعلکم تتقون, کہ یہ نہیں کہ صرف 30 دن متقی رہو اور 4 رات کو بالکل بندر بن جاؤ. بندر ہی کہا جائے گا. یہ نہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آیا سینما میں لائن لگا لی. پہلے سینما میں لگاتے تھے بھائی, اب تو جیسے ہی چاند نظر آیا جو اسمارٹ فون بند کر کے رکھا ہوا تھا فوراً کھول لیا ٹچ موبائل ساری. اور اتنے وہ جو ان لوگوں کا پیکج والے سسٹم ہوتے ہیں بٹ مصروف ہوتا ہے انٹرنیٹ کی لائنیں بڑی مصروف ہو جاتی ہیں. سارے گناہ جو چھوڑ دیے تھے پھر شروع کر دیے. اس شخص نے رمضان کا مقصد فوت کر دیا, اس لیے آج سے ارادہ کر لو. جتنے ہم روزے کے زمانے متقی تھے رمضان میں متقی تھے, ساری زندگی ایسے ہی متقی رہیں گے. اور اس کے بعد اگلے سال اللہ ہم سب کو رمضان عطا فرمائے, پھر روزہ اور تراویح عطا فرمائے, تو پھر سبق تازہ ہو جائے گا. یہ مادہ تقویٰ اور صلاحیت تقویٰ اور نور تقویٰ پھر ہمیں اللہ اگلے رمضان عطا فرمائے, آمین. ایک بات عرض کرتا ہوں, بعض لوگ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آخری جمعے کو الوداع یا رمضان, الوداع یا رمضان, الوداع یا رمضان پکارتے ہیں, کہتے ہیں صاحب برکت چلی گئی, بڑا نور چلا گیا, رمضان کا کیا کہنا تھا, ہم کو رمضان ختم ہونے کا بڑا افسوس ہے, گویا بڑا غم مناتے ہیں. شریعت اور اللہ اور رسول تو ہمیں خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ غم منا رہے ہیں. یہ غم منانا بالکل بدعت ہے, کسی تابعی سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں. حیدرآباد میں بھی آواز سننے کو آتی ہے الوداع یا رمضان. گاؤں جتنے آپ گاؤں میں چلے آئیں گے ایسی باتیں آتی رہیں گی. یہ غم منانا بالکل بدعت ہے, کسی تابعی سے ثابت نہیں, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے نا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے بانی ہیں ان سے ثابت ہی نہیں ہے. شریعت کے بانی, سبحان اللہ کیا جملہ ہے, بولتے ہیں معتمم ہیں ان کے بانی ہیں, شریعت کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ محض لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے, بالکل بناوٹی باتیں ہیں. دوستوں عید الفطر کے معنی یہی ہیں کہ خوشی مناؤ. شریعت کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے پر خوشی منائی جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو بھائی عید کے موقع پر خوشی مناؤ. انہا ایام عید وفی روایت ان لکل قوم عید وہذا عیدنا وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان ھذہ الایام ایام اکل وشرب, یعنی کھانے پینے کے دن ہے. ارے کھانے پینے کے دن ہے, خوشی کے دن ہے. عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں. جب اللہ اور اس کا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا دن فرمائے تو پھر غم کیوں مناتے ہو؟ مگر یہ میں نے شروع میں بتا دیا, خوشی یہودیوں کے طریقے پہ نہیں ہوگی, صحابہ کے طریقے پر ہوگی. آج کی یہ دو رکعت جو ابھی ہم پڑھیں گے یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ شریعت میں واجب ہے. اس کا نام عید الفطر ہے, خوشی کا شکرانہ ہے. فطر معنی منہ کھلنا ہے. آج منہ کھل گیا, جو حلال چاہو کھاؤ پیو, خوشی مناؤ. ورنہ کیا رمضان میں دن میں کھا پی سکتے تھے؟ ابھی ہم کھا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کھا سکتے. وہی اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آج سے تم دن میں بھی کھا سکتے ہو, یعنی عید کے دن سے. آج نہیں, عید کے دن سے. اس اجازت نامے کے شکریہ میں دو رکعت عید الفطر پڑھیں گے. اور جو غم مناتا ہے کہ ہائے رمضان چلا گیا, جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کے کان میں کہتے ہیں مت رو بھائی, آپ کی دعا قبول ہو گئی, ایک مہینے روزے کا مزید ایکسٹینشن ہو گیا ہے, ایک مہینہ اور روزہ فرض کیا گیا, شوال میں بھی روزے رکھو, تو کہے گا اللہ میری نالائکی کو معاف فرما دیجئے, اب بالکل غم نہیں مناؤں گا بلکہ خوشی مناؤں گا, اب کبھی نہیں رو گا. پھر سب آنسو پوچھ لے گا, پھر سب آنسو پوچھ لے گا کہ نہیں نہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں رو رہے, روزے کا ایک ہی مہینہ کافی ہے. لہٰذا اب اللہ ہم سے خوشی چاہے تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ رمضان خیریت سے گزر گئے, ہماری تراویح روزہ قبول فرما لیجئے. جب اللہ ہم سے خوشی چاہے تو وہ ظالم ہے جو غم منائے. بزرگوں نے فرمایا ہے جس کا رمضان جتنا اچھا تقویٰ کے ساتھ گزرے گا اس کے 11 مہینے اتنے ہی اچھے گزریں گے. اب 11 مہینے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا ہے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا, آج سے ارادہ کر لو کہ اب 11 مہینے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا ہے. جس بات سے اللہ خوش ہوگا وہی عمل کریں گے, جس بات سے اللہ ناراض ہوگا ہم اپنے دل کا خون کر لیں گے, ہم مالک کے حکم کو نہیں توڑیں گے. اپنا دل توڑ دو, ہم غلام ہیں, ہمارا دل بھی غلام, لیکن اپنے پالنے والے قانون کو توڑ کر حرام لذت کو امپورٹ مت کرو. آج عہد کر لو, عید الفطر کا فطر کا صحیح شکریہ ادا ہو جائے گا. اب اس پر قرآن پاک سے دلیل پیش کرتا ہوں, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں صحابہ ہم نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی, تم بڑے کمزور تھے, بس تم تقویٰ سے رہا کرو, ہم کو ناراض مت کرو تاکہ تم حقیقی شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہوا جو تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ حقیقتاً شکر گزار بندہ نہیں ہے. لہٰذا عید الفطر کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش نہیں کریں, جس بات سے ہمارا مولا خوش ہو اس بات سے ہم خوش رہیں. آج عید کی خوشی میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس گناہ کو چھوڑ دو, ارادہ کر لو کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا. یہ سب سے بڑی عید ہے, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. جو اللہ کو خوش کر لے, اپنے پالنے والے کو خوش کر لے, اپنے نفس دشمن کو خوش نہ کرے. دوستوں, اللہ کا قانون زیادہ محترم ہے یا ہمارا دل زیادہ محترم ہے؟ لہٰذا دل ٹوٹتا ہے, ٹوٹنے دو. جب دل ٹوٹ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرت قلوبهم لاجلی, اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا گھر بناتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ میاں پیار کرتے ہیں. دل توڑ کر تو دیکھو, لیلاؤں سے نظریں بچا کر تو دیکھو, فوراً مولا ملے گا. جنت تو ادھار ہے پر حلاوت ایمانی راہ, حلاوت ایمانی کی راہ سے مولا فوراً ملتا ہے. یہ حضرت والا کا شعر ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت اسی وقت مل جاتا ہے جب انسان اپنی نظر کو کسی کی بہو یا بیٹی یا کسی حسین لڑکے سے نظر بچاتا ہے, دنیاوی لہراؤں سے بچتا ہے. بس اپنی بیوی پر قناعت کرو, حلال پر راضی رہو, حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی کباب سے بہتر ہے. جس کا فرسٹ فلور اس کو گراؤنڈ فلور میں لے جائے, اس کا فرسٹ فلور کو دیکھنا حرام ہے. یہ کیسا فقہ بتا رہا ہوں بھائی, کنز الدقائق سے بھی یہ عبارت نہیں نکال سکو گے. فرسٹ فلور سے کیا مراد ہے؟ یعنی حسینوں کے گال, ان کی آنکھیں, ان کا مسکرانا, ان کے سر کے بال, یعنی ناف سے اوپر کا حصہ فرسٹ فلور کہلاتا ہے. اب ایک قاعدہ کلیہ سن لو, کسی نوجوان کا اگرچہ وہ ریش مبارک رکھتا ہو, لیکن جس کا ریش تم کو ریچھ بنا دے, تم کو اس کے فرسٹ فلور سے اس کے گراؤنڈ فلور میں گھسنے کا شوق حرام پیدا کر دے, اس سے فرار لازم ہے. ایک دن تم خود بھاگو گے, لیکن اس دن تم طبیعت سے بھاگو گے. اور طبیعت سے بھاگنا تو یہ کافر, یہودی, ہندو, عیسائی, نصرانی کو بھی حاصل ہے. کوئی کافر بھی بڈھے معشوق یا معشوقہ کو پیار نہیں کرتا, تو پھر تم کیسے ولی اللہ ہو سکتے ہو جبکہ تمہارا عمل کافروں کے ساتھ مشترک ہو رہا ہے؟ مومن کامل اللہ والا وہ ہے جس وقت سارے ہندو, یہودی, نصرانی جس کے حسن پر مر رہے ہوں, اور مومن اللہ والا اس پر نہ مرے تاکہ کافروں سے اس کی ایک امتیازی زندگی معلوم ہو. اللہ کے دشمنوں سے آپ ممتاز اور امتیازی حیات حاصل کر کے کافروں کو دکھا دیں, دیکھو یہ کافروں, دیکھو یہودیوں, نصرانیوں, اے عیسائیوں, تم حسین لڑکوں پہ مر رہے ہو, تم لڑکیوں پہ مر رہے ہو, لیکن ہم اپنے اللہ کے خوف سے اللہ پر فدا ہوتے ہیں. ہماری اللہ پر فدا کاری یہی ہماری دلیل یاری ہے. اگر ہمیں اپنی جان پیاری ہوتی تو ہم بھی ان لاشوں کو دیکھتے, پر ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہمیں اللہ پیارا ہے. آج عید کی خاص تقریر کر رہا ہوں, بلکہ آپ لوگوں کی عیدی دے رہا ہوں, اب اور عیدی مجھ سے مت مانگنا. ہمارے حضرت ماشاء اللہ عیدی دیتے بھی ہیں, دس دس روپے سب کو کڑک والے نوٹ, کبھی 20 روپے, کبھی 10 روپے, میرے پاس ابھی تک رکھی ہوئی ہے. بزرگوں, یہ عیدی اتنی بڑی ہے کہ ہم سب اللہ کے ولی ہو جائیں اگر اس کو, مگر کچھ لوگوں نے 10 روپے لے کے یہ والی عیدی حاصل نہیں کی, تقوا کی عیدی. شیخ سے تو یہ لینے کی ہوتی ہے نا, نوٹ رکھ کے کیا کر لیا. وہ بھی ٹھیک ہے برکت کے لیے, مگر اصل تو وہی تھا, تقوا لینا چاہیے. یہ عیدی اتنی بڑی ہے کہ ہم سب اللہ کے ولی ہو جائیں گے اگر اس کام کو کر لیں کہ جس کے فرسٹ فلور کو دیکھ کر اس کے گراؤنڈ فلور کی طرف خیال آنے لگے, وسوسہ آنے لگے یا تمنا پیدا ہو جائے, اگرچہ ایک اشاریہ ہی ہو, ہلکا سا خیال آ جائے, لو کان حاض علی, لو کانت حاض ہی لی, کاش یہ حسین مجھے مل جاتا, کاش یہ حسینہ مجھے مل جاتی. تو اے کانو, غور سے سن لو, یہ کانا اور کانت سے بھاگو, اس کا فرسٹ فلور ہی مت دیکھو جس کے گراؤنڈ فلور سے تم کو ذلت و خواری ملے. گراؤنڈ فلور میں کیا پاؤ گے؟ گراؤنڈ فلور میں تو سب گٹر ہوتے ہیں, ساری منزلوں کی گٹر لائنیں وہاں ہوتی ہیں. جتنی بڑی عمارت ہوگی اس کا سب پخانہ کراج کچرا گراؤنڈ فلور میں آتا ہے, مین ہول وہیں ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں اس فرسٹ فلور کو مت دیکھو جس کی وجہ سے آپ کو مین ہول کا ڈھکن کھولنا پڑے. میر پر اس بت کا جب ڈھکن کھلا, ناک پر انگلی رکھی فوراً بھاگا. دیکھیے کیسا شعر ہے, یعنی معشوق نے جو ہوا کھول دی اس نے ناک پر انگلی رکھی اور فوراً وہاں سے بھاگا. بس میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے, غیر اللہ سے جان چھڑا لو اور اللہ سے چپٹ جاؤ. عقل سے سوچو کن سے چپٹنے میں ہماری دنیا آخرت, ہماری آخرت کی بھلائی ہے. یہاں تو دنیا ہی میں ایسے نقصان پہنچتے ہیں کہ کیا کہوں. بحیثیت طبیب ہونے سے کہتا ہوں کہ کسی حسین یا حسینہ کو ایک مرتبہ دیکھنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے, اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. بار بار واش روم آتا ہے, وضو بھی قائم نہیں رہتا, آنکھوں کی روشنی بھی کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ جو خالق آنکھ میں روشنی دے رہا ہے وہ جب بد نظری سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کی روشنی بھی کمزور ہو جاتی ہے. ورنہ کم از کم دل کی بینائی تو یقیناً 100% کمزور ہو جاتی ہے. دل کی بھی بینائی ہوتی ہے, دل کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور عبادت کی حلاوت چھیننی جاتی ہے. حکیم الامت کا اعلان ہے, کوئی شخص کسی عورت یا لونڈے کو دیکھ کر آئے, پھر عبادت یا تلاوت کرے, ہرگز اس کو مزہ نہیں آئے گا. اور جب نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے تو نظر کی حفاظت نہ کرنے پر قضیہ عکس نہیں ہوگا. علماء سے پوچھتا ہوں, فلسفہ منطق میں قضیہ کا عکس کرتے ہو کہ نہیں؟ تو مرنے والوں کے لیے کیوں اپنے تعلق مال اللہ کو لوزنگ کرتے ہو؟ اللہ سے اپنے تعلق دوستی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ کیوں اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہو؟ کیا کھوپڑیوں میں عقل نہیں ہے؟ حضرت والا جوش میں آ جاتے ہیں. اس لیے عید کی خوشی میں آج سب ارادہ کر لو, کسی نمکین چہرے کو نہیں دیکھیں گے. نظر بچا کر قلب کا قبلہ صحیح کر کے دیکھو اللہ سے کیا انعام ملتا ہے. یہ قلب کا قبلہ ہر وقت 90 ڈگری اللہ کی طرف رکھو. جب کسی حسین سے ادھر ادھر ہو فوراً دانت پیس کر قلب اور قوت کے ساتھ اللہ کی طرف کرو. اگر پھر بھی قبلہ صحیح نہیں ہو رہا ہو, ادھر ادھر مائل ہو رہا ہو, اس میگنیٹ سے اپنے مگانیٹ کو لے کر بھاگ جاؤ. میگنیٹ کی جمع مگانیٹ ہے, جیسے مسجد کی جمع مساجد. میگنیٹ پر ایک مثال بہت پیاری اللہ نے عطا فرمائی, ایک میگنیٹ ہے اور ایک اٹھنی ہے. جیسے میگنیٹ حرکت کرے گا اٹھنی بھی ناچے گی, چاہے اس میگنیٹ سے کئی گنا دور ہو, کئی گنا اس کی مقدار ہو. لہٰذا اگر کسی کا بہت بڑا جبا ماما ہو پر احتیاط نہ کی تو جب کسی حسین کے میگنیٹ کے سامنے ہوگا تو اس کا جبا ماں اس کے امامے کے ویسے ہی رس کرے گا جیسے وہ حسین و حسینہ رس کر رہی ہے. حسینہ رس کرے گی, ہاں, یعنی جبا اماما بھی پہنا ہوا ہے, حسینہ کو دیکھ کے وہ حسینہ کے پیچھے پیچھے میگنیٹ کے ساتھ چل رہا ہے. آبرو تقوا کا یہ حال اور دل کی بربادی سے اللہ بچائے. اگر وہی 98 میگنیٹ سے جلدی آگے بڑھ جاتی, اس کا 90 ڈگری محاذات بدل جائے, میگنیٹ کے دائرہ کشش سے وہ 98 الگ ہو جائے گی. لہٰذا اپنے جسموں کو حسینوں کے دائرہ کشش سے آگے لے جاؤ. یا پھر یہ ففر الی اللہ کی تفسیر ہے, شاید ہی کسی کتاب میں پاؤ. ففر الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف. کیا مطلب؟ غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. یعنی جن میں کشش ہے اپنے جسم کو لے کر ان کے محاذات اور 90 ڈگری کا ٹارگیٹ چھوڑ دو, انشاءاللہ سکون سے رہو گے. تم کو کوئی حسین نچا نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ سینما دیکھ کر, ناچ گانا دیکھ کر بڑے بڑے شریف زادے, سید زادے, بہت معزز اور وی آئی پی لوگ جب نکلتے ہیں تو مٹکتے ہوئے نکلتے ہیں. اور گانے والی جو حرکت کرتی ہے اسی طریقے سے لونڈے جو ہیں ہاتھ گھما کر سر ہلا کر ویسے ہی گاتے ہیں, جبکہ خانقاہوں سے لوگ جب نکلتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ والوں کی نقل کرتے ہوئے نکلتے ہیں, آؤ فغا کرتے ہوئے نکلتے ہیں, اشبار آنکھوں کے ساتھ نکلتے ہیں, اللہ کی محبت کے نور کا دریا لیے اپنے سینوں میں لیے ہوئے خانقاہوں سے نکلتے ہیں. تو آج میں نے عیدی پیش کر دی, آج خوشی کے دن میں جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس سے توبہ کر لے. یہ اعتقاداً سمجھ لو, جس دن آپ نے نمکینوں کو چھوڑا, رومی رحمت اللہ کا شعر پیش کر دیتا ہوں ورنہ آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہم کو کس رستے پہ ملا لے کے جا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں, غرض صورت بگزری ہے دوستا, گل ستانس گل ستانس گل ستا. یہ دیکھو بگزری فرمایا, یعنی جو گزشتن سے ہے, یعنی گزرنا, آگے بڑھ جانا ہے. اے دوستوں, اگر شکل پرستی چھوڑ دو, صورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو, ان کے مقامات بولو برات سے آگے بڑھ جاؤ تو اللہ کے قرب کا باغ ہی باغ نظر آئے گا. کیسی باتیں حضرت والا, یہ بالکل الہامی ہیں. علماء کو بہت مزہ آتا ہے ان کی باتوں میں, ورنہ ساری زندگی تیتروں میں گزر رہو گے. اب سنو میری بات, میں بغیر خوف بدنامی کے کہتا ہوں, ساری زندگی پخانہ پیشاب کے مقامات پر برباد ہوتے رہو گے, صحت بھی خراب ہوگی, لعنت بھی برسے گی, دنیا میں بھی ذلت ہوگی, آخرت کی ذلت الگ ہوگی. اس لیے اگر اس منزل خبیث سے نکلنا چاہتے ہو تو اختر کی اس بات کا آج ارادہ کر لو کہ نظر کی حفاظت, قلب کی حفاظت اور جسم کی حفاظت تین فرار اختیار کریں گے. ففر الی اللہ کی عجیب و غریب تفسیر کر رہا ہوں کہ آنکھوں کو بھگاؤ, نظر نیچی کر لو, دل کو بھگاؤ. کیسے؟ قصدن اس کا خیال بھی نہ آنے دو, جسم کو بھی وہاں مت رکھو, ورنہ آنکھ بند کیے ہوئے حسینوں کے پاس رہے تو ابھی بے وضو ہو جاؤ گے اور غسل واجب ہو جائے گا. نفس کی ایک اور چوری بتاتا ہوں, اگر جہاز کے سفر میں ہوسٹس کھانے پینے میں دیر کر دے تو اس کی لال لال آنکھوں سے بھی مت, اس کو لال لال آنکھوں سے بھی مت دیکھو, ڈانٹو بھی نہیں, تم نے چائے میں اتنی دیر کیوں کر دی, ہم تمہاری نوکری ختم کروا دیں گے. تمہارے افسر اعلیٰ کو بھی شکایت کرتا ہوں, ایئر ہوسٹس سے نظریں ملا کے باتیں ہو رہی ہیں. مظاہر غصے میں ہے, میں غیر شعوری طور پر اس کا نفس مزہ لے رہا ہے. بعض لوگ سرخ سگنل سے گرین سگنل کا مزہ لیتے ہیں, ریڈ سگنل سے گرین سگنل کا مزہ لے رہے ہیں. آنکھیں تو لال ہیں مگر نفس اندر اندر مزے لے رہا ہے, اس کی نوک پلک دیکھ رہا ہے. عوام سمجھتی ہے واقعی مولانا بڑے غصے میں ہے, کیسا ڈانٹ رہے ہیں ایئر ہوسٹس کو, فضائی ماسی کو, ذرا بھی اس کی حسین شکل سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں. ہم متاثر ہوتے تو ڈانٹنے کی ہمت بھی نہ ہوتی, موم کی طرح خود پگھل جاتے. لیکن ان بیوقوفوں کو خبر نہیں, اس نفس کے غلام کی آنکھیں تو لال ہیں, مسوخ سگنل میں گرین سگنل کا مزہ لے رہا ہے. خود اس بیچارے نر کو نفس کی اس مکاری کا پتہ ہی نہیں, کوئی اس کے تھرمامیٹر لگائے تب اس کو پتہ چلے گا کہ ابھی نفس میں کتنا ٹیمپریچر ہے. یہ ٹیمپریچر مرشد بتائے گا, شیخ بتائے گا. یہ مثال شاید دنیا میں کسی اور سے سنو گے. اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری کائنات میں جاؤ اور بزرگوں کی باتیں سنو, مجھ سے بہتر بات بہت لوگ سنا دیں گے مگر شاید یہ نہیں سنو گے. سبحان اللہ. اور اوروں کے پاس بھی مجھ سے اعلیٰ اعلیٰ درجے کی باتیں سنو گے مگر نفس کی سازشیں, نفس کی مکاریاں, نفس کی ٹچوئیاں, نفس کی 420 یہ اختر بتا رہا ہے. سبحان اللہ. آخر میں عید کی موقع پر کی پیاری سنتیں, عید کے موقع کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں سن لیجئے. نمبر 1, آپ جس رستے سے آئے ہیں جاتے ہو رستہ بدل دیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ دونوں رستوں پر جو قبرستان وغیرہ ہوں ان کو بھی کچھ ایثار ثواب کو فائدہ پہنچ جائے. مومن کنجوس نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ مردوں کو بخش دے گا. دوسری وجہ یہ کہ یہودی عیسائی کافروں پر روب جمے گا, اتنے زیادہ مسلمان ہیں. یہ حکمت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میقات شرح مشکات میں لکھی ہے. نمبر 2, آج معانکہ نہ کرنا سنت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. نمبر 3, جب آپ عید کے لیے آیا کریں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آیا کریں, عید میں آہستہ آواز سے اور بقرعید میں تھوڑا زور سے. اب میں آپ سب کو کہتا ہوں عید مبارکن علیکم, آپ سب کو عید مبارک ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس ایک دو باتیں اس میں لکھی ہیں. ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, عید کے دن مسجد کے اندر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو نماز کے فوراً بعد ہی مصافحہ کرنا مکروہ ہے. بلکہ محدث عظیم اللہ علی قاری لکھتے ہیں, کسی بھی نماز کے بعد ہر قسم کا مصافحہ مکروہ ہے. مصافحہ کب ہوتا ہے؟ انما ہوا عند لقاء المسلم لاخیہ لا فی ادوار الصلوات, جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو. لیکن اگر آپ پہلے ہی سے بیٹھے ہیں تو یہ مصافحہ بدعت ہے. یہ اہل بدعت نے ایجاد کیا ہے کہ سلام پھیرو اور ہاتھ ملاؤ, یہ مصافحہ غیر شرعی ہے. اس کی دلیل دینا میرے ذمہ ہے, جس کو دلیل دیکھنا ہو میں عربی کتابوں کو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس لیے اس کا خیال رکھو کہ عید کے دن بھی نماز پڑھنے کے بعد یا خطبے کے بعد جو مصافحہ اور معانکہ ہمارے یہاں رائج ہیں, یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین. ایسا کرنا شریعت کے اندر تحریف ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ملاقات والوں کے لیے مصافحہ معانکہ رکھا ہے. جب آپ مسجد سے نکل جائیں یا عیدگاہ سے ایک طرف ہٹ جائیں یا گھر پر کوئی آ جائے, اب وہاں دونوں چیزیں جائز ہیں, مصافحہ بھی کر سکتے ہیں, اظہار خوشی کے لیے معانکہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا جب عیدگاہ سے نکلو تو سر جھکا کر تیزی سے نکل جاؤ تاکہ کوئی دوست تمہیں پکڑ نہ لے, دھکا بازی نہ کر دے. اسی طرح عید سے پہلے عید کے بعد کسی قسم کے نفل جائز نہیں, چاہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھے یا مسجد میں. البتہ جب اپنے گھر پہنچ جائے تو گھر میں نفل پڑھ سکتا ہے, لیکن عیدگاہ کی حرمت اور عیدگاہ کا تقدس, عید کا حق شریعت نے رکھا ہے. عید سے پہلے نہ تحیت الوضو ہے, نہ تحیت المسجد, نہ صلاۃ حاجت, نہ صلاۃ توبہ, کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں, اور نہ بعد میں عیدگاہ میں جائز رکھی. اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, فجر کی قضا نماز اپنے گھر میں پڑھ کر عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے, اس لیے کہ نماز قضا کرنا ایک گناہ ہے, اپنے گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. اس لہٰذا قضاء عمری ہو یا اس دن کی فجر کی نماز قضا ہو, اس کو چھپ کر اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے, کیونکہ گناہ کو چھپانے اپنے اوپر گواہ نہ بنانے کا بھی حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور وہ اس میں نہیں لکھی, حضرت عالم نے بتائی تھی کہ عید کے دن عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے گھر جاتے ہیں سسرال مہکے وغیرہ, اور چچا نانو خالہ پھوپھو چپو خالہ خالہ سے ملنے جاتے ہیں بہن بھائیوں سے, تو وہاں پہ جو ہے مینس گیدرنگ چل رہی ہوتی ہے. پہلے سے فون کر کے جائیں بھائی میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے, میں سب چیزیں کھاؤں گا, آپ جو بھی کھلائیں بھلے نہ بھی کھلائیں, اور مگر یہ کہ مرد الگ عورتیں الگ. تھوڑی دیر کے لیے تو آؤں گا میں, آدھے گھنٹے کے لیے ملنے آؤں گا, ہماری فیملی عورتوں میں چلے آئے گی, مرد مردوں میں چلے آئیں گے. بولیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو بس عید فون پہ ہی مبارکباد دے دیں, ہے نا. اسی طرح گھروں میں ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے, ہمارے بچے جاتے ہیں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں, بتایا بھائی ہم ایک گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں ٹی وی بند کر دیے برائے کرم, بس اس میں کیا مسئلہ ہے, ڈرنا تھوڑی چاہیے, محبت اور پیار سے کہہ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب چلے گیا اور جو جوان ہے ابھی دی جین پہ چل رہا ہے مرد یا عورت, اور ماشاء اللہ اس کے گھر میں وہ خود اس نے ارادہ کر لیا, مگر گھر کا ماحول بالکل ماڈرن ہے, جہاں بھی جا رہے ہیں مرد عورت سب مکس ہیں. مرد عورت سے کیا مراد ہے؟ جتنی نامحرم ان سے پڑھتا ہے, بھابھی سے پڑھتا ہے, سالی بیوی کے بہن, خالہ زاد, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, جتنی ہیں عورتوں کے لیے, دیور, جیٹھ, خالو, پھپھا, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, ان سب سے پڑھتا ہے عورتوں کے لیے. اب جب جائیں گے تو
شرعی پردہ ہوتا ہی نہیں کہیں الا ماشاءاللہ پورے خاندان میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ معاف فرمائے, حقیر تو نہیں سمجھ رہے ہم لوگ, مگر یہ کہ مسئلے چل رہے ہیں. اس کا بہت اہتمام کریں, شرعی پردے کا خیال رمضانوں میں بھی رکھا, عید کے دن بھی رکھنا ہے, عید کی پارٹیوں میں عید کے دن جو سب ملنے جاتے ہیں ایک دوسرے سے وہاں بھی رکھنا ہے. ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ چڑھا ہوا ہے اور حیدرآباد میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو ہم لوگ جب جاتے ہیں ملنے وغیرہ تو ہم بول دیتے ہیں بھائی نانا کے گھر جا رہے ہیں, دادا کے گھر جا رہے ہیں, کہ بھائی مرد عورت بیٹھے الگ الگ بیٹھیں گے. شروع میں مشکل ہوئی بہت زیادہ کہ ہماری فیملی کو الگ کمرے میں بٹھا دیا, خود سب اپنے مزے اڑا رہے ہیں. یا اس طرح پھر ہوا, پھر ماشاء اللہ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان میں رواج ہو گیا, مرد الگ بیٹھتے ہیں عورتیں الگ. انسان تھوڑا ارادہ کرے, اگر نہیں بھی ہوتا, ہر خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا, تو خود انسان کم از کم خود تو بچے نا, خود نہ جائے. اگر جائے گا تو بالکل اہتمام کرے. اگر جیسے آپ بیٹھے ہوئے بھابھی چائے لے کر آ گئی ہے نا, تو بول دیں بھائی اس طرح بول دیں کہ بھائی آپ سے پردہ ہے, آپ برائے کرم باہر چلے ہیں, تشریف لے لیں. ہمت کریں. اور اگر نہیں نہیں میں تو اللہ بھائی جان آپ ہم سے بھی پردہ کریں گے کیا, اور پھر بند سنور کے آئی ہوئی ہے, زلفے کھول کے پرفیوم لگا کے بتائیے کیا حالت ہوگی انسان کی. تو پھر کیا کریں, بھابھی نہیں بات مان رہی, آپ خود اٹھ کے چلے آئیں. اٹھنا تو ہمارے اختیار میں ہے, کیونکہ پردہ کرنا ضروری ہے عورتوں سے, نامحرم عورتوں سے. اس کا خیال رکھیں, ایک تو پردے کا اہتمام, شرعی پردے کا اہتمام ہو. اسی طرح بہت سے لوگ خوشی کے اندر اسمارٹ فون میں گھس جاتے ہیں, ویڈیو گیم کھیلنے میں لگ گئے. اچھے دینداروں کی بات بتا رہا ہوں, ویڈیو گیم کھیلنے میں لگ گئے, فوراً ویب سائٹس کھول کے بتائیے کہاں کہاں جا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں کہ بھائی خوشی کا دن ہے. یہ سب اللہ کی نافرمانی, غفلت والی زندگی, اس سے بچنا چاہیے بلا وجہ. عید کے دوسرے دن عید کی رات بہت دیر تک جاگے, کھانا پینا کیا, اور عید کے دوسرے دن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, تیسرے دن فجر کی نماز چھوڑ دی. عورتیں بھی چھوڑ دیتی ہیں, دیندار ملانیاں. آج سے ارادہ کے دانت پیس کے سب مرجو سن رہے ہیں میری بات, اور میں خود بھی سن رہا ہوں کہ ہم ارادہ کریں کہ رات کو جلدی سوئیں گے. اگر چلو دیر سے بھی سو رہے ہیں تو الارم لگا کے, جیسے ہم لوگ آج نہیں شب قدر ہوتی ہے, ایک گھنٹے سو گئے اللہ سحری میں اٹھا دیتے ہیں. کیسے اٹھ جاتے ہیں, ایک فکر ہوتی ہے کہ سحری کرنی ہے, دو گھنٹے بھی سوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں لوگ, ایک بجے سو کے بھی اٹھ جاتے ہیں سحری میں, تین بجے خواتین اٹھ جاتی ہیں. تو کیا بات ہے کہ رات کو بارہ ایک بجے سو کے ہم لوگ فجر میں نہیں اٹھتے. فجر کا اہتمام کرنا ہے. اور اسی طرح عید کی جو رات ہوگی لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کو, یہ بڑی مبارک رات ہے. اس دن جس نے عبادت کی, یعنی عید الفطر میں, عید الاضحیٰ کی شب چاند رات والی دن میں, جیسے ہماری جب 30واں رمضان ختم ہوگا چاند رات ہوگی, یا 29واں جو بھی ہوگا چاند نظر آئے گا, تو اس وقت رات عبادت کی رات ہے. تو ہم لوگ یہ کر لیں بھائی عشاء تو پڑھتے ہی ہیں, دو نفل تہجد کی پڑھ لیں, چار نفل تہجد کی پڑھ لیں اسی وقت, ایسے تو پڑھنی بھی چاہیے, ویسے تھوڑی اور رکعتیں پڑھ لیں, کچھ تلاوت کر لی, سوتے سوتے ذکر کر لیا, آپ کی رات کی بات گزر گئی, تہجد میں اٹھ گئے. لیلۃ الجائزہ ہے, جو اس رات کو زندہ کرے گا قیامت میں اس کا دل زندہ رہے گا وہاں. اس کا بھی تھوڑا خیال کر لیجیے, زیادہ عبادت کے نہیں کہا جا رہا, جو کرتے ہیں ماشاء اللہ کرتے ہیں, ورنہ کم از کم لوگ عورتیں جو مہندی لگانے میں لگی رہتی ہیں. ٹھیک ہے لگائیں مہندی, شریعت کی حدود میں رہتے ہیں, مگر اس بات کا بھی یاد آ گیا, شکر ہے پچھلے عید میں مجھے یاد آیا تھا کہ جس عورت نے مہندی لگائی اپنے ہاتھوں کو چھپائے نامحرم مردوں سے, ہینڈ گلوز پہنے, سوائے شوہر کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی سسر بھی دیکھ رہے ہیں ہاتھوں کو, چلو سسر سے پردہ نہیں ہے, مگر ایسا کوئی نالائق سسر ہو جو لگتا ہو اس کی آنکھوں سے کہ بھائی کچھ اور بہہ رہا ہے, تو پھر احتیاط کرو, کیونکہ شریعت نے بہت احتیاط رکھی ہے سسر سے, اس لحاظ سے کہ بہت معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے مہندی والے ہاتھوں کو نامحرم مردوں سے چھپانے کا خواتین اہتمام کریں. اس طرح جو ہے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو اللہ معاف فرمائے, میں نے تو ایک جگہ خاندان میں کہہ بھی دیا تھا, آپ دین کا لیبل لگا ہوا ہے, چھوٹے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا دیتی ہیں خواتین جوش میں آ کے عید کی خوشی میں, کہ جس کے کندھے نظر آ رہے ہیں بچیوں کو, چار پانچ سال کی ہے, اس کا تو کوئی پردہ نہیں, بچوں کا پردہ نہیں ہوتا, مگر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنائیں جس سے ان کے جو ہے اعضائے مستورہ نظر آ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی احتیاط کروانی چاہیے, ان کا تو کوئی ایسے گناہ تو نہیں ہوتا, مگر کیونکہ دوسرے لوگ آج کل کے لوگوں کی نظریں خراب ہو گئی ہیں, ہے نا, بہت خطرناک نظریں ہو گئی ہیں, اس لیے. اور یہ بھی مت سوچیں کہ سارے ملا لوگ گھر میں آئے ہوئے ہیں, ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خریدا کیوں,
شوہر نے کیوں نہیں پابندی لگائی؟ اچھا چلو خرید لیا, کیونکہ آج کل ساری فروکیں ایسی آ رہی ہیں کہ وہ آدھی آستین کی ہوتی ہیں, اس میں پھر آستینیں لگوا لیں, آستینیں لگوا لیجیے. اللہ نے آپ کو بیٹیاں نعمت ادا فرمائی اور اس میں ایسے بچپن سے ہی ایسے لباس کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ یہ دینداروں کے گھرانوں کی بتا رہا ہوں, مگر جو پہنتے ہیں ہم کو حقیقی نہیں سمجھیں گے. کوئی عورت کوئی مرد اس کو تبلیغ بھی نہ کریں, کیونکہ عین موقع پہ تبلیغ اچھی بھی لگتی ہے. ہاں کسی کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہو کہ وہ عورت یا مرد جو ہیں ماشاء اللہ وہ اس کو قبول کر لے, آپ کو وہ بڑا سمجھتی ہیں, آپ کی عقیدت ہے آپ کے دل میں اور پیغام پہنچوا دیا تو الگ بات ہے, مگر ہر کوئی خیرا وغیرہ تبلیغ نہ کرے ورنہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے گا. ارے تجھے کیا ہو گیا, تم بڑا آئے ملا بنتا ہے ملانی بنتی ہیں ہمیں سمجھانے آئیے ہیں. بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے, لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے. اسی طرح ایک بات اور, ابھی آخری عشرے میں بالکل نفس ڈھیلا ہو گیا اور اکثر لوگ غصہ کر رہے ہیں, اتنے میسج بھرے ہوئے ہیں, غصہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جناب گھروں کے اندر. کیا ہو گیا بھائی؟ رمضان شریف صبر کا مہینہ ہے, غم خواری کا مہینہ ہے, غصے کو پینے کا مہینہ ہے, معاف کرنا سیکھیں. ابھی ایک صاحب کا پتا چلا, ابھی ان کا جھگڑا ختم ہوا زہر سے پہلے, وہ کیا کر رہے ہیں حالت تو دیکھیں, اے بالکل دونوں بیوی کا تو مجھے نہیں پتا, شوہر تو بالکل ہی ایسا ہلکا سا ہے, اور جوش میں آ کے بیوی کو اینگر سے زور زور سے زمین پہ مار رہے ہیں, کیوں نماز نہیں پڑھی, کیوں نماز نہیں پڑھی, کیوں نماز نہیں پڑھی. ایسے کوئی آئے گا؟ ایسے کوئی دین پہ آئے گا؟ نالائق. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے جواہر جو دنیا بھر میں تبلیغ کی ہے نا, سب لوگوں کو آپ باتیں بتاتے ہیں, کسی کو آج تک ایسے ڈانٹا ہے جتنا بیوی کو ڈانٹے؟ یہ سب نفسانیت ہے, کیوں نماز نہیں پڑھی. اگر میں نے کہا اگر ہاتھی ہو, میں نے اس کو مثال دی, اگر ہاتھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں چڑیا گھر میں ہے سفاری پارک میں, وہ ہاتھی اینگل لے کے آپ کو نالائک کو ایسا کہ کیوں نماز نہیں پڑھوں, اسی وقت آپ کا پیشاب نکل جائے گا. ہمارے بزرگوں نے, کسی بزرگ نے ایسا نہیں کیا, ہینگر سے پٹائی نہیں کی, مطلب پٹائی تو اس نے نہیں کی تھی نالائک نے, مگر یہ کتنا زور زور سے دیوار زمین پہ مار رہا ہے بیوی کے سامنے, ایسے تو کوئی تبلیغ نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, نہ آپ نے مجھ سے کبھی ایسا سنا ہوگا. اتنے بیانات میں نے اللہ نے کروایا آج تک, بیانات کا مولوی ہو گیا ہوں بیانات کر کے, مگر کبھی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہاں شریعت میں ماشاءاللہ اجازت دی ہے کہ عورت نماز نہ پڑھے تو وہ بہت, مگر وہ ایسے تھوڑی کہ ایک ایک نماز پہ پٹائی کرنا شروع کر دو, بالکل ہی وہ نمازی ہو جائے کوئی ایسے ہی کہ بالکل نماز کو مانے ہی نہیں, وہ بات الگ ہے. ایک نہ ظہر پڑھی نہ عصر مغرب عشاء نہ عید کی نماز نہ جمعے کی نماز, اس میں سختیاں ہیں. ایسے تھوڑی ایک نماز چھوڑ گئی بیچاری کمزور ہو رہی ہے اور بچے سنبھال رہی ہے, کمزوری ہو رہی ہے, بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے بات, تو سختیاں شروع کر دے رہے ہیں ایک ہی نماز پہ, بہت غلط بات ہے. سوشل میڈیا کے مولویوں کی تقریریں سن کے یہ حال ہوتا ہے, میں صحیح بات بتا رہا ہوں. اس ایک حدیث سن لی اور اپنے موبائل پہ بھی جب ان کو فون کرو وہی حدیث لگی رہتی ہے, دوسری حدیثیں بھی تو ہیں کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے, اس کا خیال رکھیں بھائی. اسی طرح میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہیں اور ایک بات پہ بحث کرتے ہیں, چھٹی کا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا, میاں بھی بیوی بن جاتا ہے. بیوقوف ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بات کا بتنگڑ بنا دیا, ہاں میں تو جو ہے نا میں دوسری شادی کر لوں گا. اچھا آپ دوسری شادی کریں گے, کس سے کریں گے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں, اور مجھے میسج ہو رہا ہے, پاگلوں والی باتیں, بدگمانیاں بھری. ارے بولو چاہے چھوڑو باتیں, ان سب باتوں میں چھوڑو, سب اپنا اپنا حق ادا کریں. یہ دنیا ہم لوگ سب جو ہے نا اپنے قبر میں اکیلے جانا ہے, اپنے اخلاق تو درست کر لیں پہلے. عورت اپنے حقوق ادا کرے, مرد اپنے حقوق ادا کرے, سب فضول باتوں میں اپنے رمضان کے لمحات کو غفلت میں گزار رہے ہیں بھائی ہم لوگ ان باتوں میں پڑھ کر. اگر ان سے دونوں میاں بیوی سے پوچھا جائے آپ نے ذکر کیا آج پورے دن, تلاوت کی آج پورے دن, تراویح پڑھی, ساری نمازیں تکبیر اولا سے پڑھی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, مرد عورت ہے تو ساری نمازیں اس نے وقت پہ پڑھی, پھر بتائیے اس میں فیل ہو جائیں گے ہم لوگ اور ان باتوں میں پڑھے. جبکہ ہمارے حضرت نے فرمایا عید کے دن فضول گپ شپ سے احتیاط کرنی چاہیے. میاں بیوی تو ماشاء اللہ آپس میں اس نے سلوک سے رہنا چاہیے, اللہ کی بندی ہے وہ اور شوہر اللہ کا بندہ ہے. شیطان خامہ کہیں بیکار ہے, چھوٹا شیطان پریشان کر رہا ہے, اور چھوٹا شیطان بھی نہیں, اصل میں رمضان تو میں کہتا ہوں ایک آئینہ ہے. شیطان تو قید ہو گئے, اب آپ کے نفس کے اندر جو خباثت ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گے. مگر اس میں یہ خباثتیں سدھارنے کے لیے تو رمضان آیا ہے, اتنی رحمتیں برس رہی ہیں کہ یار نفس کو سدھار لو, ابھی بھی آپ نہیں سدھر رہے کب سدھریں گے, کون سا آخری عشرے میں کوئی نہ سدھرے, جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے پھر کب سدھرے گا, ابھی بھی وقت ہے, یہ دو دن ہیں باقی, اس میں سدھر جائیں ہم لوگ, اللہ سے معافی مانگ کے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں کہ بھائی جو رمضان میں تو میں ہوا, اے شوہر مجھے معاف کر دو, اے بیوی مجھے معاف کر دو, جو بھی ہے میاں بیوی ہیں ساس سسر ہیں جو بھی آپس میں, اللہ سے معافی مانگ لیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آج جو ہے میرا عشاء کے بعد ایک جگہ میرے پیارے شیخ نے مجھے قاری جان محمد صاحب حضرت والا کے بہت پرانے خادم ہیں, ان کی مسجد میں ختم قرآن ہے, تو اس فقیر کو حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب درگاہ عالیہ نے مجھے بیان کے لیے وہاں فرمایا ہے. آج تراویح کے بعد وہاں میرا بیان ہے, خواتین کو بھی انشاءاللہ سنوایا جائے گا. مرد حضرات جو کراچی والے ہیں وہ تھوڑا ہمت کر کے آ جائیں, میسج چل جائے گا, ابھی موسمیات پہ ہی مسجد ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ 8:15 بجے گھر سے نکلیں گے, 8:45 بجے نماز ہے اور 10 بجے تک تراویح ختم ہو جائے گی, تو ان شاء اللہ اور اس کے فوراً بعد ہم لوگ مسجد اختر آ جائیں گے, کیونکہ آج ہمارے مسجد اختر میں بھی ختم قرآن ہے اور بہت مجمع ہوتا ہے, اور ختم قرآن کے وقت 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے موقع جانے نہیں دینے چاہیے, تھوڑا انسان ہمت کر کے آ جائے ورنہ. اور پھر ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہاں بھی ختم قرآن ہوگا, پھر فوراً ہم مسجد اختر آ جائیں گے تاکہ حضرت والا کی بھی دعا مل جائے. تو جو مرد سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں, جو دور رہتے ہیں, تو وہ پہلے میرا بیان سن لیں, اس کے بعد پھر میرے شیخ کا بیان سن لیں. کانفرنس کال پہ بھی انشاءاللہ سنوایا جائے گا, میرا بیان بھی انشاءاللہ میں کہہ دوں گا, کانفرنس کے نمبر ہے اس پہ سنوایا جائے گا, وہ میسج چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, اللہ اس بیان و قبول فرما لے, ہم سب کو جیسے حضرت نے فرمایا, حضرت والا نے ہم سب کو حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ نظر بچانے کی نامحرم عورتوں حسین لڑکوں سے ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ایک نظر خراب نہ کریں. آنکھ اور دل اور جسم سے ہماری حفاظت فرما, گناہ رمضانوں میں بھی حفاظت فرما, عید کی رات بھی حفاظت فرما, عید کے دنوں میں حفاظت فرما اور پورے سال حفاظت فرما. اے اللہ جو ہم نہیں رہ سکے تقوا سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اب چند گھنٹے بچے ہیں رمضان شریف کے, اس میں ہمیں تقوا سے رہنے والا بنا, اچھے اخلاق والا بنا, غصے کو پینے والا بنا, بحث مباحثے سے بچا, توازن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دوسرے سے توازن اختیار کر کے ملیں, زبان نہ چلائیں, بحث مباحثہ نہ کریں, اپنے اقابے کے طریقے میں جما دیجیے, بدگمانی سے دل کو دور فرما دیجیے, ایک دوسرے پہ فدا ہونے والا بنا, انسانیت کچھ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حیوانیت سے بچا لیجیے, ہر انسان کی عزت ہوتی ہے, ہم بے عزت کر دیتے ہیں, ہمیں مجھے بھی معاف فرما دیں, ہم سب کو معاف فرما دیجیے. میاں بیوی دشمن بن کے رہ رہے ہیں, ہم سب کو توفیق دے کے دوست بن کے رہیں, محبت سے رہیں, گھر میں دوستانہ ماحول ہو, چڑچڑا غصے والا ماحول نہ ہو, ہم سب کو توفیق دے دیجیے. خصوصاً جو دونوں میاں بیوی اصلاحی تعلق رکھتے ہوں ان کو چاہیے جھک جائیں, اللہ کے نام پر جھک جائیں اور توازن اختیار کر لیں. اور جو تعلق نہیں رکھتے, کوئی ایک تعلق اسلام میں ہے اور اس کا شوہر تعلق میں نہیں ہے, بیوی تعلق میں نہیں ہے, تو ایک سائڈ والے کو چاہیے کہ اچھے اخلاق سے پیش آئے, اتنے اچھے اخلاق سے رہے سامنے والے کا دل نرم ہو جائے. اور اخلاق کی پوری حقیقت اصلاح اخلاق کتاب میں لکھی ہوئی ہے, علاج کبر میں لکھی ہوئی ہے, بدگمانی اس کا علاج میں لکھی ہوئی ہے, خزائن محبت و معرفت کے آخری 32 صفحات میں لکھی ہوئی ہیں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے, ہمارے اخلاق درست فرما دے. اور جو لوگ عشق مجازی کے مریض ہیں, لڑکے لڑکیوں کے عاشق, ان کو اس جنجل سے دلدل سے نکال کر اللہ کے عشق میں پھنسا دے, ان کو ہمت عطا فرما اس دلدل سے نکل جائیں. اور جو لوگ فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھس گئے اسمارٹ فون کے اندر, اور سیاست میں اور کرکٹ میچ میں, مجھے بھی اور ہم سب کو ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور اس جنجال سے نکال کر, اس دجالی فتنے سے نکال کر اپنی محبت میں گرفتار فرما دیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار فرما دیجئے. اور جو خواتین ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا رمضانوں میں بھی اسمارٹ فون کو غلط استعمال کر رہی ہیں, ان کو ضرورت بھی نہیں تھی رکھنے کی مگر ہر وقت اسی چیز میں لگی ہوئی ہیں, ان کو بھی سچی توبہ کی توفیق دے دے, ان کو بھی ہدایت دے دے, اور ان کو بھی اس دلدل سے نکال کر اپنی محبت کے نشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی محبت کے نشے میں گرفتار فرما دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ عظمیر صاحب رحمۃ اللہ قبر کو نور سے بھر دے, موجودہ شیخ عارف بلّہ اختر ثانی حضرت والا شاہ فیروز محمد صاحب دانکاتم عالیہ کروڑ جانی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے دیجئے. اے میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو رمضان کی قدر نہیں کیا معاف فرما دیجئے, جو چند لمحات بچے ہیں ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمیں اس وعید میں داخل مت فرمائیے کہ ذلیل و خوار ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کے روزے بعد اپنی مغفرت نہیں کروائی. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی معاف فرما دیجئے, بہت کوتاہیاں ہوئیں مگر آپ بڑے غفور و رحیم ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت کا آسرا ہے, آپ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے, جتنی کوتاہیاں ہم نے آج تک کی رمضانوں میں اے اللہ سب معاف فرما دیجئے. اب جو چند گھنٹے بچے ہیں اس کی قدر کی توفیق دے دیجئے, اس کی سب سے بڑی قدر یہ کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, چاہے نفلی عبادت کم ہو مگر ہم آپ کو ناراض نہ کریں, ہمیں توفیق دے دیجئے, سنت و شریعت پہ جمع دیجئے,
یا اللہ مرنے یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے رہی ہے, ان کی مجالس سننے اور سنانے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی, ان کی مجلس میں جانے کی, ان کی مجالس سننے کی توفیق عطا فرماتے رہی ہے, تاکہ ہمیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچے رہیں, کیونکہ عید چاند رات کے دن شیطان آزاد ہو جائے گا تو نفس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں. یا اللہ ہماری نفس کے اور شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, جیسے ماں اپنے بچے ہی کرتی ہے, آپ ہماری حفاظت فرما دیجیے. تنویر صاحب کو صحت عطا فرما, علی اختر صاحب کو صحت عطا فرما, اور ہمارے گھر میں, خاندان میں, ہمارے دوستوں میں, متعلقین میں, اور بہت سی خواتین بھی بیمار ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک بچے کے چکن پاکس ہو گئے ہیں, اس کو بھی صحت عطا فرما, اور جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو روحانی صحت بھی دے دے, جسمانی صحت بھی دے دے. کل میرے پیارے شیخ کا آخری بیان بھی ہوگا رمضان شیخ کی مجلس اتوار کو ظہر کے بعد. اے اللہ ان کو کروڑ جانے عطا فرما, خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں بھی اہل اللہ بنا دے, ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دیجیے, ہمارے بچوں کو اللہ والا بنا دے, ہماری بچیوں کو اللہ والا بنا دے, ان کے نصیب اچھے فرما دیجیے, ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے. بہت سی بچیاں بڑی بڑی جوان ہو گئی, بڑی عمر کو پہنچ گئی, رشتے نہیں آ رہے, جوڑ کے رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحت و عافیت سے رکھیے, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا ارحم الراحمین. ہاں یاسین میاں بھی بیمار ہیں, ان کو دانے ہو گئے. اللہ آپ خاص فضل الرجی ہو گئی ہے, ان کو بھی صحت عطا فرما. حافظ ڈاکٹر یاسین کو بھی صحت عطا فرما, اور یا اللہ ان کی والدہ کی بےسا مغفرت فرما, ان کی والدہ قبر کو نور سے بھر دے. اور یا اللہ جتنے ہمارے اکابرین چلے گئے, ہمارے خاندان والے چلے گئے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا اللہ.